पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एतमाद का वोट लेने के ऐलान के बाद सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते को तलब कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट लेने का रजाकाराना फैसला कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की अक्सरियत अकलियत में तब्दील होने के बाद किया है, जब 3 मार्च को हिजब इख्तलाफ के उम्मीदवार ने सेनेट की जनरल नशस्त पर हुकूमत के उम्मीदवार को शिकस्त दी। हिजब इख्तलाफ ने कौमी असम्बली के बुलाए गए इस खसूसी इजलास के लिए अपनी हिकमत अमली का ताहाल ऐलान नहीं किया है। वज़ीर आज़म को ऐवान से एतमाद हासिल करने के लिए कौमी असम्बली की कुल तादाद के निसफ अरकान से जायद यानी कम अज कम 172 अरकान का एतमाद हासिल होना चाहिए, बसूरत दीगर वह असम्बली से अपना एतमाद खो देंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट के इंतखाबात में इस्लामाबाद की जनरल नशस्त पर हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख की शिकस्त के बाद जुमेरात की शाम कौम से खिताब करते हुए जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन को मोरदे इल्जाम ठहराया। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली की तरफ से पैसे लेने वाली वीडियो की तहकीकात क्यों नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने उनके बकौल सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का मौका फराहम किया। इमरान खान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन के नतीजे में मुल्क की अखलाकी कदरों को नुकसान पहुंचा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़श्ता रोज से कौम के खिताब पर अपने रद्द अमल देते हुए कहा है कि हम किसी की खुशनूदी की खातिर आईन और कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर एतराज है तो आईनी रास्ता इख्तियार करें। उनका कहना है कि हम किसी के दबाव में नहीं आए हैं और ना आएंगे। तज़ियाकारों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब राय दी है, वगरना इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करने का भी मजाज था। अपोजिशन कायदीन ने इलेक्शन कमीशन के बयान को खुशाइंद करार देते हुए वज़ीर आज़म से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है, जबकि हुकूमती अमायदीन का कहना है कि NA-75 पर अगर रात के आखिरी पहर इकदाम किए जा सकते हैं तो बसद एहतराम गिलानी के बेटे की वोट खरीदने के वीडियो पर भी अगर उसी रात हंगामी मीटिंग कॉल होती तो आईन, इलेक्शन कमीशन और जमहूरियत ताकतवर होती। पाकिस्तान में हाल ही में कोरोना वबा के फैलाव से बचाव के लिए नर्म की जाने वाली पाबंदियों के बाद कोरोना से अमवात और नए केसेस की रफ्तार में इजाफा देखा जा रहा है, जिस पर तिब्बी माहिरीन ने मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर आने के खदशात जाहिर किए हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत ने पाबंदियां नर्म करने में जल्दबाजी से काम लिया है। उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया गया है कि पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन के लिए फिलहाल दोस्त ममालिक और बैन अल-अक़वामी डोनर्स पर ही इनहिसार किए हुए हैं। भारत ने अमरीकी इदारे फ्रीडम हाउस की ताज़ा रिपोर्ट में उसे शहरी आज़ादियों के लिहाज से आज़ाद मुल्कों के फहरिस्त से निकालकर जुज़वी तौर पर आज़ाद मुल्कों की फहरिस्त में शामिल करने पर सरकारी तौर पर ताहाल कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। ताहम हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट तैयार करने वालों के खुलूस पर सवाल उठाते हुए उसमें भारत के बारे में कही गई बातों को एक जानिबदाराना मुताले पर मबनी जायजा करार दिया है। दुनिया भर में आज़ादी और जमहूरियत पर तहकीक करने वाले इदारे फ्रीडम हाउस ने भारत को आज़ाद मुल्कों की कैटेगरी से निकालकर जुज़वी तौर पर आज़ाद मुल्क करार दिया है। फ्रीडम हाउस ने अपनी 2021 की रिपोर्ट में भारत की आज़ादियों के हवाले से गिरावट की वजूहात में मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी पॉलिसियों और इख्तलाफ राय के खिलाफ कार्रवाइयों का जिक्र किया है। जनूबी एशियाई खित्ते में तकरीबन तमाम ममालिक कम आज़ाद दर्जे में शामिल हैं। भारत का हमसाया मुल्क पाकिस्तान पहले ही से शहरी आज़ादियों के हवाले से जुज़वी तौर पर आज़ाद मुल्क की हैसियत रखता है। जंगों से दो चार मुल्क अफगानिस्तान को गैर आज़ाद करार दिया गया है। म्यांमार जहां फौज ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया है गैर आज़ाद मुल्क है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट में चीन पर मुख्तलिफ आज़ादियों के हवाले से कड़ी तनकीद की गई है। अमरीका में 6 जनवरी को कांग्रेस पर हमले के तनाजुर में कहा गया है कि अमरीका को अपनी जमहूरियत के दिफा के लिए मुख्तलिफ शहरी मेयारों को बहाल करना होगा और माशरे के तमाम तबकों के लिए अपने उसूलों पर कारबंद रहना होगा। खबरें खत्म हुईं।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کچھ اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ نے میانمار میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے تشدد کے استعمال کی مذمت کی ہے اور مظاہرین کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے جمعرات کے روز کہا کہ بغاوت کے بعد بڑھتے ہوئے تشدد کے جواب میں امریکہ مزید کارروائی کرے گا. بدھ کے روز اقوام متحدہ نے کہا کہ مظاہروں میں 38 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. جنوبی بحر الکاہل میں رکٹر سکیل پر 8.1 کے حالیہ تاریخ کے شدید ترین زلزلے کے بعد نیوزی لینڈ میں کئی علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. سمندر میں 3 میٹر بلند سونامی کا اندیشہ ظاہر کیے جانے کے بعد لوگ گھروں سے نکل آئے. تاہم ہنگامی حالات اور آفات سے نمٹنے کے اداروں نے شہریوں کو بتایا کہ سونامی کا خطرہ ٹل گیا ہے. افغان صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان کا افغانستان میں دیر پا امن قائم کرنے میں نمایاں کردار ہے اور اگر امن عمل ناکام ہو جاتا ہے تو اس ملک کو دوسروں کی نسبت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اور بھارت نے امریکی ادارے فریڈم ہاؤس کی تازہ رپورٹ میں شہری آزادیوں کے لحاظ سے آزاد ملکوں کی فہرست سے نکال کر اسے جزوی طور پر آزاد ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے پر تاحال سرکاری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. اور آئیے اب پیش کرتے ہیں پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کے اعلان کے بعد صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس ہفتے کو طلب کر لیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لینے کا رضاکارانہ فیصلہ قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کی اکثریت اقلیت میں تبدیل ہونے کے بعد کیا جب 3 مارچ کو حزب اختلاف کے امیدوار نے سینٹ کی جنرل نشست پر حکومت کے امیدوار کو شکست دے دی. حزب اختلاف نے قومی اسمبلی کے بلائے گئے اس خصوصی اجلاس کے لیے اپنی حکمت عملی کا تاحال اعلان نہیں کیا. وزیر اعظم کو ایوان سے اعتماد حاصل کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے کل ارکان کے نصف ارکان سے زائد یعنی کم از کم 172 ارکان کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے, بصورت دیگر وہ اسمبلی سے اپنا اعتماد کھو دیں گے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد کے لیے قومی اسمبلی کا یہ غیر معمولی اجلاس ہفتے کی سپہر منعقد ہوگا. قومی اسمبلی قواعد کے مطابق اعتماد کے ووٹ کے لیے رائے شماری شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگی. قواعد کے مطابق وزیر اعظم کے انتخاب اور اعتماد کے ووٹ کا طریقہ کار تقریباً ایک جیسا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے جمعرات کی شب قوم سے خطاب میں کہا کہ ارکان اسمبلی ضمیر کے مطابق اعتماد کے ووٹ میں حصہ لیں اور اگر ان پر اعتماد ظاہر نہیں کیا جاتا تو وہ اپوزیشن میں چلے جائیں گے. قومی اسمبلی میں اکثریت رکھنے کے باوجود حکمران جماعت کے امیدوار کی ناکامی پر بعض سیاسی رہنماؤں نے وزیر اعظم عمران خان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ کر رکھا تھا. تاہم حزب اختلاف نے تاحال اس اجلاس میں شرکت کے حوالے سے اپنی حکمت عملی کا اعلان نہیں کیا ہے. گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سینٹ میں ناکامی پر اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کہا تھا, لہٰذا اعتماد کے ووٹ کی بجائے نئے انتخابات میں جائیں. سیاسی امور کے تجزیہ نگار پروفیسر حسن عسکری کہتے ہیں کہ سینٹ انتخابات میں وفاقی دارالحکومت کی نشست ہارنے کے باعث جو بحران پیدا ہوا تھا اس کو کم کرنے کے لیے عمران خان کے پاس جمہوری طریقوں میں سے ایک اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا تھا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اس سے قبل کہ حزب اختلاف عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتی, وزیر اعظم نے پہل کر کے اعتماد کے ووٹ کا فیصلہ کیا. ان کے بقول اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہونے پر یہ بیانیاں کہ عمران خان قومی اسمبلی میں اکثریت کھو بیٹھے ہیں اپنی جگہ نہیں بنا سکے گا.
دیکھیں اپوزیشن کے پاس اس وقت دو ہی آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کل جب اجلاس ہوگا تو اس میں اتنا شور شرابہ کریں کہ ووٹ آف کانفیڈنس نہ ہو سکے, یعنی سیشن نہ چلنے دیں. ایک تو یہ غیر جمہوری غیر پارلیمانی رویہ ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ کام ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس تو لے لیا پرائم منسٹر نے, لیکن اس کے بعد چند ہفتوں کے بعد وہ پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں.
وزیر اعظم عمران خان کو 342 کے ایوان میں اعتماد کے ووٹ کے لیے 172 ارکان کی حمایت درکار ہوگی. اگر قومی اسمبلی میں سیاسی جماعتوں کی عددی تعداد کا اندازہ لگایا جائے تو حکمران اتحاد کے اراکین کی تعداد 180 بنتی ہے, جبکہ حزب اختلاف کے اراکین کی کل تعداد 160 ہے. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کے گزشتہ روز سے قوم کے خطاب پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی کی خوشنودی کی خاطر آئین اور قانون کو نظر انداز نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر اعتراض ہے تو آئینی راستہ اختیار کریں، ہم کسی کے دباؤ میں نہ آئے ہیں اور نہ آئیں گے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے مناسب رائے دی ہے، مگر نہ الیکشن کمیشن وزیر اعظم کو نوٹس جاری کرنے کا بھی مجاز تھا. اپوزیشن قائدین نے الیکشن کمیشن کے بیان کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم سے معذرت کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ حکومتی عمائدین کا کہنا ہے کہ NA-75 پر اگر رات کے آخری پہر اقدامات کیے جا سکتے ہیں تو بسد احترام گیلانی کے بیٹے کے ووٹ خریدنے کی ویڈیو پر اگر اسی رات ہنگامی میٹنگ کال ہوتی تو آئین، الیکشن کمیشن اور جمہوریت طاقتور ہو جاتی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز حالیہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر شدید تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں اوپن بیلٹ کی حمایت نہ کی اور سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود 1500 ووٹوں پر بار کوڈ نہیں لگایا.
جب اوپر آپ کرپشن کی اجازت دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہوئی ہے اور آپ کو پتا تھا وہ نہیں ہے. میں کہتا گیا، میں نے الیکشن سے پہلے کہا کہ ریٹس لگ رہے ہیں لوگوں کے، بولیاں لگ رہی ہیں. آپ کو موقع جب دیا سپریم کورٹ نے، کیا وجہ تھی کہ آپ 1500 بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بار کوڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. اس سے پہلے ویڈیو چلی جو 2018 کے الیکشن میں، کہ جناب وہ ایم پیز کروڑوں روپیہ ایسے ایسے کر کے بیگز میں ڈال رہے ہیں. کوئی کچھ کوشش کی کیا؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی؟ ساری ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں، سب کے سامنے یہ تماشا ہوا.
اس بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی اور آزاد ادارہ ہے، اس کو ہی دیکھنا ہے کہ آئین اور قانون اس کو کیا اجازت دیتا ہے اور وہی اس کا معیار ہے. ہم کسی کی خوشنودی کی خاطر آئین اور قانون کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ترمیم کر سکتے ہیں. اگر کسی کو الیکشن کمیشن کے احکامات اور فیصلوں پر اعتراض ہے تو وہ آئینی راستہ اختیار کریں اور ہمیں آزادانہ طور پر کام کرنے دیں. کسی بھی دباؤ میں نہ آئے ہیں اور نہ ہی آئیں گے. الیکشن کمیشن نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ ایک ہی روز ایک چھت تلے ایک ہی الیکٹورل کالج میں ایک ہی عملے کی موجودگی میں جو ہار گئے وہ نامنظور اور جو جیت گئے وہ منظور. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ باقی تمام صوبوں کے رزلٹ قبول کر لیے گئے. جس رزلٹ پر تبصرہ اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا الیکشن کمیشن اس کو مسترد کرتا ہے. کمیشن نے کہا کہ ہر سیاسی جماعت اور شخص میں شکست تسلیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر کہیں اختلاف ہے تو شواہد کے ساتھ آ کر بات کریں، آپ کی تجاویز سن سکتے ہیں تو شکایت کیوں نہیں. لہٰذا ہمیں کام کرنے دیں، ملکی اداروں پر کیچڑ نہ اچھالیں، کچھ تو احساس کریں. اس بارے میں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو کہا وہ صرف حکومت کو یاد دہانی کروائی ہے اور کہا ہے کہ وہ آئندہ محتاط رہیں. الیکشن کمیشن نے واضح کہا کہ حکومت اگر چاہے تو قانون سازی کرے، الیکشن کمیشن نے صرف قانون کے مطابق کام کرنا ہے.
اگر نوٹس جاری ہوتا تو ایک تناؤ کی صورت پیدا ہوتی، جو موجودہ حالات میں جو ہے وہ درست نہیں تھی، تو انہوں نے تناؤ سے بچنے کے لیے کشمکش میں حاضر آئی، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے انتہائی ایک اپنا ایک عدالتی قسم کا ایک انہوں نے ایک وارننگ دے دی ہے، اور آئندہ اس طریقے سے دوبارہ ایسا کوئی صورت حال پیدا ہوئی تو پھر وہ آئین کے آرٹیکل 204 اور الیکشن ایکٹ 2017 کا سیشن 10 کے تحت کاروائی کرنے کے مجاز تھی.
اس بارے میں وزیر اطلاعات شبلی فراز اور فواد چودھری نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم کے بیان پر پریس ریلیز جاری کرنا غیر مناسب ہے، ادارے اپنی غیر جانبداری پریس ریلیز سے ظاہر نہیں کرتے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ اگر ادارے آپ کے حق میں بات کریں تو ٹھیک، نہ کریں تو آپ اداروں کو نشانہ بناتے ہیں. الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کی بات کی تھی. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی سب سے قدیم درسگاہ پشاور یونیورسٹی کی انتظامیہ نے طلبہ اور طالبات کے لیے ڈریس کوڈ جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق طالبات کے لیے شلوار قمیض اور سفید رنگ کا اوور آل پہننا لازمی قرار دیا ہے، جبکہ طلبہ کے لیے معقول مہذب لباس پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے. طلبہ اور طالبات دونوں کے لیے یونیورسٹی کے احاطے میں گلے میں یونیورسٹی کا شناختی کارڈ لٹکانا بھی لازمی ہوا ہے. پشاور یونیورسٹی میں چند مہینے قبل مانسہرا اور ہری پور یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بھی اسی طرح کے فیصلے کیے تھے، مگر اعتراضات اور مخالفت کے باعث ان فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کی سب سے قدیمی درسگاہ پشاور یونیورسٹی کی انتظامیہ نے طلبہ اور طالبات کے لیے ڈریس کوڈ جاری کر دیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق طالبات کے لیے شلوار قمیض اور سفید رنگ کا اوور آل، جبکہ طلبہ کے لیے کوئی بھی معمول کے مطابق مہذب لباس کا پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ طلبہ اور طالبات دونوں کے لیے شناختی کارڈ کا گلے میں لٹکانا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس اعلامیے کے مطابق طالبات کے لیے شلوار قمیض کے رنگ کی کوئی پابندی نہیں۔ پشاور یونیورسٹی کے ترجمان محمد نعمان نے اس فیصلے کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا۔
یونیورسٹی میں چونکہ اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں اور اسٹوڈینٹس کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ان کے پیرنٹس یا ان کے گارڈین دیتے ہیں، تو ان کے خرچہ ٹرانسپورٹیشن کا، تو وہ خرچے پورے پے ہو رہے ہیں اور مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ ڈریس کوڈ لازمی کر دیا گیا ہے تاکہ کمپلیکس نہ ہو اور بچے جو ہے آئے دن رنگا رنگ کپڑوں کی تجسس میں نہ پڑے، اس کی سوچوں میں نہ پڑے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا اپنے پیرنٹس کو، اپنے گارڈین کو تنگ نہ کرے۔
یونیورسٹی انتظامیہ کی اس فیصلے پر طلبا اور طالبات متضاد قسم کے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ پشاور یونیورسٹی ہی کے ایک طالبہ صبغہ ادریس نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا،
میں اس کے فیور میں بات کروں گی، چونکہ اوور آل اس پر ہم کمفرٹیبل فیل کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ سب ایکول لگیں گے اسٹوڈینٹ، اور لیکن میں یہ ریکمینڈ کروں گی کیونکہ اوور آل ڈاکٹر لک دیتا ہے اور اسٹوڈینٹ اور ڈاکٹر میں فرق ہونا چاہیے، سو آئی ریکمینڈ کہ اگر اسے مونوگرام لگایا جائے تو اٹ مائٹ بی بیٹر فار اس۔
پشاور یونیورسٹی کے ایک سینئر پروفیسر ڈاکٹر جمیل نے انتظامیہ کے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا،
جو انتظامیہ کا موقف ہے وہ اس کو جوڑتے ہیں کلاس سسٹم سے کہ غریب اور امیر میں فرق ہوتا ہے تو وہ پھر افورڈ نہیں کر سکتے، اور کچھ اس کو جوڑتے ہیں مذہبی نقطۂ نظر سے کہ بچیاں پھر جینس پہنتی ہیں، اور تو یہ دونوں آرگومنٹ بالکل غلط ہیں، کیونکہ یونیورسٹی لفظ یونیورس سے نکلی ہے، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کلر اینڈ شیڈ لائف کے، وہ بندہ یہاں پر آ کر ایکسپیرئنس کرتا ہے اور اسے اپنے ایک نقطۂ نظر مرتب کرتا ہے۔
پشاور یونیورسٹی سے چند مہینے قبل مانسہرہ اور ہری پور یونیورسٹی کی انتظامیہ نے نہ صرف طلبہ اور طالبات بلکہ اساتذہ اور انتظامی عملے میں شامل افسران کے لیے بھی ڈریس کوڈ کے حوالے سے اعلامیے جاری کیے تھے، مگر بعد میں زندگی کی مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والوں کی جانب سے اعتراضات اور مخالفت کی بنیاد پر ان فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں حال ہی میں کرونا وبا کے پھیلاؤ سے بچاؤ کے لیے نرم کی جانے والی پابندیوں کے بعد کرونا سے اموات اور نئے کیسز کی رفتار میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس پر طبی ماہرین نے ملک میں کرونا کی تیسری لہر آنے کے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق حکومت نے پابندیاں نرم کرنے میں جلد بازی سے کام لیا۔ ادھر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ فی الحال پاکستان کرونا ویکسین کے لیے دوست ملکوں پر بین الاقوامی ڈونرز پر ہی انحصار کیے ہوئے ہے۔ تفصیلات محمد ثاقب کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔
پاکستان میں کرونا پر نظر رکھنے کے لیے قائم نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق 2 مارچ کو ملک میں کرونا وبا سے 75 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ ایک ہی روز میں ہلاک ہونے والوں کی یہ تعداد 24 دسمبر کے بعد سب سے زیادہ رہی ہے۔ اسی طرح فروری میں کرونا کے سامنے آنے والے کیسز کی اوسط 1000 کے ارد گرد تھی، جو اب ایک بار پھر بڑھ کر 1500 مریض یومیہ کے قریب آ گئی ہے۔ 4 مارچ کو بھی ملک بھر میں 37,988 نمونے حاصل کیے گئے، جن میں سے 1579 افراد کرونا کا شکار پائے گئے اور اس روز 52 افراد وبا سے ہلاک ہوئے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ پی ایم اے کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر قیصر سجاد کے بقول حکومت نے کرونا سے متعلق پابندیاں اٹھانے میں عجلت کا مظاہرہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک میں 70% افراد کی ویکسینیشن تک پابندیاں نرم نہیں کی جانی چاہیے۔ ڈاکٹر قیصر سجاد کے مطابق اس صورتحال میں خدشہ ہے کہ ملک میں کرونا وبا کی تیسری لہر سر اٹھا سکتی ہے۔
حکومت نے وقت سے پہلے سارا کچھ کھول دیا ہے اور اندر کی جو ہے وہ گیدرنگ بھی شروع کر دیے، ہوٹل کے اندر بیٹھنے کا اور شادی ہال کے اندر سارے تقریبات کرنے کا، اور کوئی بھی ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہا تھا۔ تو اب ہمیں خدشہ یہی ہے کہ یہ اب تیزی سے ٹرانسمٹ ہوگا، بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے۔
دوسری جانب وزارت صحت کے حکام نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو آگاہ کیا ہے کہ فی الحال پاکستان کی جانب سے کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسین خریدنے میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی اور اس مقصد کے لیے پاکستان احتیاطی تدابیر کے ساتھ چین اور بین الاقوامی ڈونرز کی جانب سے عطیہ کی گئی ویکسین پر ہی انحصار کر رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے ملنے والی 5 لاکھ خوراکوں میں سے 2,75,000 خوراکیں طبی عملے کو لگ چکی ہیں۔ نیشنل ہیلتھ سروسز کا کہنا ہے کہ اس بارے میں ایک سروے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ آبادی کے بڑے حصے نے اینٹی باڈیز پیدا کر لی ہیں اور اس طرح انہیں مزید کسی ویکسینیشن کی ضرورت نہیں۔ تاہم شعبہ طب سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ شہریوں کو کسی صورت احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہوگا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور ہی سے تعلق رکھنے والے خواجہ سرا صوبیا خان کا کہنا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے خواجہ سرا بچوں کو اپنائیں اور قبول کریں۔ والدین کے اس اقدام سے خواجہ سراؤں کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اور وہ کسی بھی طور پر عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوں گے۔ حالیہ برسوں میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں خواجہ سرا عدم تحفظ اور تشدد کا شکار رہے۔ صوبیا خان اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین ہی کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے تعاون سے انہوں نے گریجویشن بھی مکمل کر لی ہے اور پشاور یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے خواجہ سراؤں میں صوبیہ خان کا شمار انتہائی متحرک، باشعور اور تعلیم یافتہ افراد میں شمار ہوتا ہے اور اسی بنیاد پر انہیں ضلع مصالحتی کونسل میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کونسل کے ذریعے ضلع پشاور کے تمام تانوں میں لوگوں کے مابین تنازعات کو باہمی مشاورت سے حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں صوبیہ خان نے بتایا،
میرا نام صوبیہ ہے اور میں پشاور کے رہنے والی ہوں۔ اس کے علاوہ میری کوالیفیکیشن ابھی میں نے بی اے کمپلیٹ کر لیے، ابھی میں ماسٹر پشتو میں کر رہی ہوں۔
صوبیہ خان ذرائع ابلاغ کی ایک نجی ادارے ٹرائبل نیوز نیٹ ورک سے بھی منسلک ہے۔
میں بیسیکلی ٹرائبل نیوز نیٹ ورک کے ساتھ کام کرتی ہوں، وہاں پر میری ذمہ داری ہے کہ میں اچھی رپورٹنگ کرواتی ہوں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا ریڈیو براڈ کاسٹر فورم کی کلچر سیکرٹری بھی ہوں۔ تو فرسٹ ٹائم یہ ہے کہ میں اپنے پیرنٹ کے ساتھ رہتی ہوں، اپنے پیرنٹس کی سپورٹ کی وجہ سے اس مقام تک پہنچی ہوں۔
اسی بنیاد پر صوبیہ خان نے دیگر خواجہ سراؤں کے والدین سے اپیل کرتے ہوئے کہا،
ان کے ماں باپ کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی آپ اپنے بچوں کو خود ایکسیپٹ کریں۔ جس طرح مجھے اپنے ماں باپ نے ایکسیپٹ کیا تو ایک اچھی جگہ پہ میں پہنچوں، اس طرح آپ کے بچے بھی ایک اچھی جگہ پہ پہنچ سکتے۔ جب تک اپنے ماں باپ ان بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو دنیا کے لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔
صوبیہ خان کا کہنا ہے،
اس لیے تو مسئلے ہمارے بہت زیادہ ہوتے، جب بھی ایک ٹرانسجینڈر گھر سے نکلتا ہے تو گھر تک واپس آنے میں اس کو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو وائلیشنز ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے، تو یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ان کے سر پہ کوئی ہے نہیں۔ تو ابھی میرے ڈی آر سی میں آنے سے کچھ نہ کچھ میرے کمیونٹی کو بہت زیادہ جو وائلنس کی کیس ہے وہ اس میں کمی آ جائے۔
خواجہ سراؤں کی جان و مال کے تحفظ میں حکومت سے توقع رکھتے ہوئے صوبیہ خان نے کہا،
اگر ہم حکومت کی بات کریں تو بیسک یہ پہلے اسٹیپ جو حکومت نے بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ فیوچر میں جتنے بھی ہماری کمیونٹی کے لوگ آئیں گے ان کے لیے میں خود حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ان کے لیے بات کروں۔ پہلے ہمارے بات کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا، لوگ ہماری بات کے کوئی سمجھ، ابھی حکومت کے ساتھ جب میں بیٹھوں گی تو اپنی کمیونٹی کے جو کوالیفیکیشن ٹرانسجینڈر ان کے لیے میں انشاءاللہ ہر جگہ پہ نوکری نکالوں گی۔
ایک سوال کے جواب میں صوبیہ خان نے حصولی تعلیم پر زور دیتے ہوئے کہا،
ایجوکیشن کی بات کی جائے تو ہماری کمیونٹی کو لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، تو میں گورنمنٹ کو یہ درخواست کروں گی کہ ہر اسکول میں ہمارے لیے ان بچوں کے ساتھ ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے، اور بیسکلی ہمارے جتنے بھی ہماری ایجوکیشن کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ کائنڈلی آپ اپنے کلاس میں اس ٹرانسجینڈر کو بھی اس طرح پڑھائے جس طرح آپ اور بچوں کو پڑھاتے۔ تو اس سے یہ ہوگا جب ہم اکٹھے بیٹھیں گے اگر لڑکیوں کے اسکول میں یا لڑکوں کے اسکول میں، تو اس سے ہمارے معاشرے کے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ بھی ہم سے۔
پچھلے کئی برسوں سے خواجہ سراؤں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس پر صوبیہ خان نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
ابھی ڈی آر سی میں میرے آنے کا مقصد یا پولیس ڈپارٹمنٹ کا آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہماری کمیونٹی کے جتنے بھی مسئلے تھے تو وہ روز بروز زیادہ ہو رہے تھے، کیونکہ ہمارے سننے والے کمیونٹی کے سننے والے لوگ ان کی بات کو نہیں سنتے تھے، انہیں نہ سمجھتے تھے۔ ابھی اس سے یہی ہوگا کہ ہماری کمیونٹی کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں گے وہ ڈی آر سی میں اس اپلیکیشن کے ریفرنس آئیں گے، تو میں وہاں پر دونوں فریقین کی باتیں سن کر ایک اچھا فیصلہ لوگوں کو دوں گی۔
صوبیہ خان کے بقول مصالحتی کونسل میں نمائندگی ملنے سے ان کی کوشش ہے کہ ان لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کو یقینی بنائے، تاہم اس سلسلے میں خواجہ سراؤ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپس میں متحد رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت نے امریکی ادارے فریڈم ہاؤس کی تازہ رپورٹ میں اسے شہری آزادیوں کے لحاظ سے آزاد ملکوں کی فہرست سے نکال کر جزوی طور پر آزاد ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے پر تاحال سرکاری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. تاہم حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے رپورٹ تیار کرنے والوں کے خلوص پر سوال اٹھاتے ہوئے اس میں بھارت کے بارے میں کہی گئی باتوں کو ایک جانبدارانہ مطالعے پر مبنی جائزہ قرار دیا. بی جے پی کے ایک ترجمان نے کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی فعال جمہوریت ہے, لیکن اندرون اور بیرون ملک کچھ عناصر ملک کی شبیہ کو داغدار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تاہم سرکردہ صحافی تولن سنگھ کا کہنا ہے کہ دنیا میں شہری اور سیاسی آزادیوں پر تحقیق کرنے والے امریکی ادارے فریڈم ہاؤس نے اپنی سال 2021 کی رپورٹ میں بھارت میں آزادی اظہار کی صورتحال کے بارے میں جو کچھ کہا وہ حقائق سے بعید نہیں. تفصیلات یوسف جمیل کی رپورٹ میں پیش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیاسی اور مذہبی رہنما میر وائز عمر فاروق کو پولیس کی جانب سے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں واعظ و تبلیغ کرنے سے روکنے کے خلاف ان کے حامیوں نے جمعے کے روز شہر کے پرانے حصے میں ایک مظاہرہ کیا. پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا ہلکا استعمال کیا. مظاہرین نے جن کے ہاتھوں میں کتبے اور میر وائز عمر کی تصویریں تھیں حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور مذہبی اور سیاسی رہنما کی نقل و حرکت پر گزشتہ 19 ماہ سے جاری پابندیوں پر احتجاج کیا. میر وائز عمر نے وائس آف امریکہ کو ٹیلی فون پر دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگرچہ حکام نے بدھ کو یہ اعلان کیا تھا کہ ان کی نظر بندی ختم کر دی گئی ہے اور وہ اب کہیں بھی آ جا سکتے ہیں, جمعرات کو رات گئے بعض پولیس عہدیدار سری نگر میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور انہیں مطلع کیا کہ وہ اب بھی نظر بند ہیں اور جمعے کو جامع مسجد جانے کی کوشش نہ کریں. پولیس کا کہنا ہے کہ میر وائس پر یہ پابندی ان اطلاعات کے بعد حفظ ما تقدم کے طور پر عائد کی گئی کہ بعض شر پسند عناصر شہر کے اس علاقے میں جہاں جامع مسجد واقع ہے ان کی موجودگی کے دوران امن و امان میں رخنا ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
4 اگست 2019 کے بعد میر وائز عمر کا کسی صحافی کو دیا گیا یہ ان کا پہلا انٹرویو ہے. انہوں نے کہا,
دیکھیے آج تقریباً اب 19 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور لگاتار جو ہے میری نقل و حمل پر جو ہے پابندی عائد ہے, گھر کے اس سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے اور کئی بار ہم نے ان سے کہا کہ بھائی جو ہمارے انسانی حقوق ہیں, مذہبی حقوق ہیں, جو ہمارے سیاسی حقوق ہیں, ان سب کو طاقت کے بل پہ سلب کر لیا گیا ہے. پچھلے تقریباً 82 جمعہ سے مجھے جامع مسجد جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے, آواز و تبلیغ پر پابندی ہے اور پھر یہ خبر آئی میڈیا میں اور خود بلکہ ہندوستان کے وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ کشمیر میں کوئی نظر بند نہیں ہے, سب کھلے ہیں اور کوئی بھی سیاسی شخصیت بند نہیں ہے, جبکہ وہ حقیقت کے بالکل برعکس تھا. اور انہوں نے پھر خود میڈیا میں یہ کہا کہ اب نظر بندی ہٹائی جا رہی ہے اور جو ہے پولیس کا گھیراؤ ہٹایا جائے گا, لیکن پھر کل شام کو یہ لوگ آئے اور انہوں نے پھر سے کہا کہ نہیں جی, نظر بندی جو ہے برقرار ہے اور پولیس کا جماؤ جو ہے ہر طرف کر دیا گیا ہے. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے ہمیں اپنے لوگوں سے دور رکھا جا رہا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے کہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بند کرنے سے یا قدغنے یا بندشیں لگانے سے جو جذبات ہیں, جو احساسات ہیں, وہ ختم ہوں گے. دیکھیے کشمیر کا مسئلہ بہرحال ایک مسئلہ ہے, پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو حل کرنا ہے, امریکہ سے لے کر چین, روس, ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بھارت پاکستان کو یہ مسئلہ حل کرنا ہے, کشمیری امنگوں کا لحاظ رکھنا ہے. اس لیے میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر کب تک لوگوں کو بند رکھیں گے, کب تک ہمارے اور بھی جو ساتھی ہیں جیلوں میں جو ہیں وہ بند ہیں, گھروں میں بند ہیں, تو یہ سلسلہ آخر یہ لوگ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے. بہرحال ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ کوئی ریالٹی نہیں ہے, کہ اس سے کوئی حقیقت دبے گی نہیں. ہم اپنے موقف جو ہمارا ہے کہ بھئی ہم کشمیر کا مسئلہ کا حل ایک پرامن طریقے سے چاہتے ہیں, ڈائیلاگ چاہتے ہیں تمام فریقین کے مابین جو ہے وہ ایک استوار طریقے سے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارا موقف ہے, چاہے ہم بند رہیں کھلے رہیں, ہم وہ بات کہتے رہیں گے.
پولیس کا کہنا کہ میر وائز پر تازہ پابندی ان اطلاعات کے بعد حفظ ما تقدم کے طور پر عائد کی گئی کہ بعض شر پسند عناصر شہر کے اس علاقے میں جہاں جامع مسجد واقع ہے ان کی موجودگی کے دوران امن امان میں رخ نہ ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. اس دوران امریکہ نے کہا کہ کشمیر پر اس کا موقف تبدیل نہیں ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کشمیر سمیت تمام آپسی مسائل اور خدشات کو دو طرفہ بات چیت سے حل کرے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ پاکستان کا افغانستان میں دیر پا امن قائم کرنے میں نمایاں کردار ہے اور اگر امن عمل ناکام ہو جاتا ہے تو اس ملک کو دوسروں کی نسبت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ صدر غنی جمعرات کو دیر گئے ای سی او کے ورچوئل 14th سربراہی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پائیدار امن عمل اور اس کی حمایت کرنے کے لیے پاکستان کا خاص طور پر ایک اہم کردار ہے اور یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو امن عمل کی ناکامی کی صورت میں بدترین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صدر غنی نے اقتصادی تعاون تنظیم کے موجودہ سربراہ رجب طیب اردوان پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ جامع فائر بندی کے لیے آپ کی حمایت دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اقوامی اور علاقائی حمایت کی ضمانت میں آپ کی مدد درکار ہے۔ صدر غنی نے کہا کہ افغانستان 42 سے زیادہ عرصے سے جنگ کا سامنا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو افغانستان میں تشدد کی مذمت کرنا چاہیے۔ صدر غنی نے یہ بھی کہا کہ اگلے صدر کے انتخاب کے لیے بین الاقوامی نگرانی میں انتخابات افغانستان میں سیاسی تبدیلی کے لیے اہم ہیں۔ 28 نومبر 1992 کو 7 ممالک یعنی آذربائیجان، افغانستان، قازقستان، کرغزستان، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان ای سی او میں شامل ہوئے اور فی الحال اس تنظیم کے ارکان ممالک کی تعداد 10 ہے۔ افغانستان میں رواں ہفتے 3 خواتین صحافیوں کے قتل کے بعد اب ایک خاتون ڈاکٹر کو قتل کر دیا گیا۔ افغان حکام کے مطابق ملک کے مشرقی شہر جلال آباد میں ایک ڈاکٹر کو گھات لگا کر بم حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ ڈاکٹر کے قتل کے تازہ ترین واقعے سے متعلق جلال آباد کے گورنر آفس کے ترجمان نے کہا کہ متاثرہ خاتون ایک رکشے میں سوار تھیں جس کے نیچے بم نصب کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق بم دھماکے میں خاتون ڈاکٹر ہلاک جبکہ ایک بچہ شدید زخمی ہوا۔ دوسری جانب اب تک کسی گروہ کی جانب سے بم دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
افغانستان میں تشدد کی حالیہ لہر کے دوران صحافیوں کے علاوہ مذہبی رہنما، انسانی حقوق کے رضاکار اور ججز کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ جلال آباد میں ہی 2 قبل 3 خواتین صحافیوں کو اس وقت فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا جب وہ دفتر سے واپس اپنے گھر جا رہی تھیں۔ افغان حکومت اور امریکی حکام کی جانب سے پرتشدد واقعات کی ذمہ داری طالبان پر عائد کی جا رہی ہے، تاہم طالبان ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ افغانستان میں تشدد کی حالیہ لہر میں ایسے موقع پر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جب امریکہ کی نئی حکومت نے گزشتہ برس طالبان کے ساتھ ہونے والے امن معاہدے پر نظر ثانی کا عندیہ دیا ہے۔ دوسری جانب طالبان امریکی صدر جو بائیڈن پر زور دیتے رہے ہیں کہ وہ امن معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے 1 مئی تک افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کی ڈیڈ لائن پر عمل کریں۔ ادھر صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ وہ دیکھیں گے کہ معاہدے کے تحت آیا طالبان تشدد میں کمی کے عہد کی پاسداری کر رہے ہیں یا نہیں۔ واضح ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور عہد میں گزشتہ برس طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے تحت غیر ملکی افواج کو 1 مئی تک افغانستان سے نکلنا تھا، جبکہ طالبان نے تشدد میں کمی اور غیر ملکی جنگجو تنظیموں سے تعلقات منقطع کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے میانمار میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے تشدد کے استعمال کی مذمت کی ہے اور مظاہرین کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پولیس نے میانمار کے کئی شہروں میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے گولیاں چلائیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے جمعرات کے روز کہا کہ بغاوت کے بعد بڑھتے ہوئے تشدد کے جواب میں امریکہ مزید کارروائی کرے گا۔ بدھ کے روز اقوام متحدہ نے بتایا کہ مظاہروں میں 38 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
میانمار میں ملک کی فوجی حکومت کے خلاف جمعرات کو بھی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی اور آنسو گیس کا استعمال کیا تاکہ مرکزی شہر ینگون اور وسطی قصبہ مونیوا میں مظاہرین کو منتشر کیا جا سکے۔ وائس آف امریکہ کی برمی سروس کے رپورٹر بھی ربڑ کی گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میانمار میں 6 صحافیوں کو مظاہروں کی کوریج کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میانمار کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی کرسٹین شرینر برجنن نے سوئٹزرلینڈ سے ایک ویڈیو کال کے ذریعے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 1 فروری جس دن یہ فوجی بغاوت عمل میں آئی اس کے بعد یہ سب سے خون ریز دن تھا۔ برجنر کا کہنا تھا کہ انہیں وہ ویڈیو دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی جس میں پولیس والے ایک احتجاج کرنے والے پر قریب سے گولی چلا رہے ہیں اور ایک دوسری ویڈیو میں وہ طبی عملے کو بری طرح زدوکوب کر رہے ہیں۔ میانمار کی پولیس کے کم از کم 19 اہلکار فوجی جنتا کے احکامات پر مظاہرین کی پکڑ دھکڑ سے بچنے کے لیے بھارت کی سرحد عبور کر گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی خبر کے مطابق یہ بات بھارت کی پولیس کے ایک عہدیدار نے جمعرات کے روز بتائی۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ انہیں توقع ہے کہ میانمار پولیس کے مزید اہلکار بھی بھارت کا رخ کریں گے۔ بھارتی پولیس کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ یہ اہلکار میانمار سے متصل بھارت کی شمال مشرقی ریاست میزورام سے سرحد عبور کر کے بھارت میں داخل ہوئے، تاہم عہدیدار نے معاملے کی نزاکت کے تحت اپنا نام بتانے سے اعتراض کیا۔ سرحد عبور کرنے والے تمام افراد میانمار پولیس میں چھوٹے رینک کے اہلکار ہیں۔ عہدیدار نے بتایا کہ انٹیلیجنس رپورٹوں کے مطابق مزید اہلکاروں کی آمد کی توقع کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ میانمار کے پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کے ساتھ مل کر فوجی حکومت کے خلاف احتجاج کیا، ان میں سے چند اہلکار گرفتار بھی ہوئے، لیکن سرحد عبور کر کے بھارت داخل ہونے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔
اور آئیے اب پیش کرتے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔ بھارت نے امریکی ادارے فریڈم ہاؤس کی تازہ رپورٹ میں اسے شہری آزادیوں کے لحاظ سے آزاد ملکوں کی فہرست سے نکال کر جزوی طور پر آزاد ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے پر تاحال سرکاری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، تاہم حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی نے رپورٹ تیار کرنے والوں کی خلوص پر سوال اٹھاتے ہوئے اس میں بھارت کے بارے میں کہی گئی باتوں کو جانبدارانہ مطالعے پر مبنی جائزہ قرار دیا ہے۔ بی جے پی کے ایک ترجمان نے کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی فعال جمہوریت ہے، لیکن اندرون اور بیرون ملک کچھ عناصر ملک کی شبیہ کو داغدار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم سرکردہ صحافی تولن سنگھ کا کہنا تھا کہ دنیا میں شہری اور سیاسی آزادیوں پر تحقیق کرنے والے امریکی ادارے فریڈم ہاؤس نے اپنی سال 2021 کی رپورٹ میں بھارت میں آزادی اظہار کی صورتحال کے بارے میں جو کچھ کہا وہ حقائق سے بعید نہیں۔ تفصیلات یوسف جمیل کی رپورٹ میں سنیے۔
بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے ترجمان نے فریڈم ہاؤس کی رپورٹ پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں اظہار اور عقیدے کی آزادی کے نظام کی جڑیں گہری ہیں، بلکہ یہ ملک دنیا کی سب سے بڑی فعال جمہوریت ہے۔ دنیا میں شہری اور سیاسی آزادیوں پر تحقیق کرنے والے امریکی ادارے فریڈم ہاؤس کی سال 2021 کی رپورٹ میں، جس میں بھارت کو شہری آزادیوں کے لحاظ سے آزاد ملکوں کی فہرست سے نکال کر جزوی طور پر آزاد ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے، تنقید کرتے ہوئے ترجمان بریگیڈیئر ریٹائرڈ انیل گپتا نے اسے تیار کرنے والوں کے خلوص پر سوال اٹھایا اور کہا کہ اس میں بھارت کے بارے میں کہی گئی باتیں ایک جانبدارانہ مطالعے پر مبنی ہیں۔
ہمیں کسی اور کی سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے، جو دیش کے اندر ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں اور دیش کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے، باہر کے ایجنسیز کی سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پرکار کی ایجنسیاں بہت ہیں جو کہ کسی کے بہکاوے میں آ کر باتیں کرتی ہیں۔
ترجمان نے یہ بات دہرائی کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی فعال جمہوریت ہے، لیکن اندرون اور بیرون ملک کچھ عناصر ملک کی شبیہ کو داغدار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی خیال ہے اور رپورٹ کے بارے میں مزید اس پر بی جے پی کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد ہی کہا جائے گا۔ تاہم سرکردہ صحافی اور مصنفہ تولین سنگھ کا کہنا تھا کہ فریڈم ہاؤس نے اپنی سال 2021 کی رپورٹ میں بھارت میں آزادی اظہار کی صورتحال کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ حقیقت سے بعید نہیں۔
ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ہر جو بھی سہمت ہیں آپ سے ان کو آپ وہ غدار کہہ کے یا تو جیل میں ڈال رہے ہیں یا ان کو کسی اور قسم کی تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ کتنے جرنلسٹ کی نوکریاں گئی ہیں۔ تو یہ بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے کہ جو جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں اللبرل ڈیموکریسی بن گئی ہے انڈیا، تو جو کسی وقت لیکن یہ اس جو یہ جو ٹرینڈ ہے اس کی شروعات ہوئی تھی فرسٹ امینڈمنٹ سے، یہ نہ بھولیں۔ جو فرسٹ امینڈمنٹ امریکہ کی تھی اس کا مقصد تھا فریڈم آف دا پریس کو گارنٹی کرنا۔ نہرو نے جو فرسٹ امینڈمنٹ لائی تھی وہ 51 میں یا 52 میں، اس کا مقصد تھا کنٹرول کرنا۔ تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بہت پہلے سے شروع ہوا ہے، لیکن پچھلے ایک سال میں یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔
فریڈم ہاؤس نے اپنی اس رپورٹ میں شہری اور سیاسی آزادیوں کے حوالے سے بھارت کی تنزلی کی کئی وجوہات درج کی ہیں، جن میں بھارتی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے ملک کے مسلمانوں اور دیگر اقلیتی گروہوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد، امتیازی پالیسیوں، میڈیا، تعلیمی ماہرین، سول سوسائٹی گروپس اور احتجاج کرنے والوں کی آواز دبانے کے لیے اختیار کی گئی پالیسیاں شامل ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔
واشنگٹن میں کیپیٹل ہل پر ایک اور حملے کے خطرات کے بارے میں فکر مند امریکی کیپیٹل پولیس ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے درخواست کر رہی ہے کہ وہ سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے نیشنل گارڈ کے لگ بھگ 5,000 ارکان کو مزید 60 دن کے لیے مئی کے وسط تک کیپیٹل میں رہنے دے۔ ڈیفنس آفیشلز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس درخواست پر غور کیا جا رہا ہے۔ فوجیوں کو پروگرام کے مطابق 12 مارچ تک کیپیٹل سے رخصت ہونا تھا۔ یہ درخواست ایک ایسے وقت پر کی گئی ہے جب عہدیداروں نے کہا کہ وہ ایک ملیشیا گروپ کی جانب سے جمعرات کے روز کیپیٹل ہل دھاوا بولنے کے ایک ممکنہ پلاٹ کے بارے میں انٹیلیجنس کی معلومات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اگرچہ جمعرات کے روز صورتحال پرسکون رہی ہے۔ امریکہ میں اعلی سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ عراق میں امریکی اور اس کے اتحادی افواج پر راکٹ حملے کا جواب دینے سے نہیں ہچکچائے گا اور ضرورت پڑنے پر اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ حملہ آوروں نے بدھ کے روز اسد ایئر بیس پر راکٹوں سے حملہ کیا اور اس دوران 10 راکٹ احاطے کے اندر گرے۔ اس حملے میں امریکہ کا ایک کانٹریکٹر اس وقت انتقال کر گیا جب حملے سے بچنے کے لیے پناہ لیتے وقت اس پر دل کا دورہ پڑا۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے رپورٹروں کو بتایا کہ عراقی فوج اس واقعے کی چھان بین کر رہی ہے اور اس بارے میں کچھ کہنا بھی قبل از وقت ہے۔ کربی نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ الاسد ایئر بیس پر یہ حملہ مشرق کی جانب سے کئی مقامات سے کیا گیا۔ پینٹاگون کے ایک اور ترجمان کمانڈر جیسیکا میکنلٹی کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کوئی بھی راکٹ ایئر بیس کی بنیادی عمارت یا کسی گاڑی پر نہیں گرا، تاہم راکٹ کے کچھ ٹکڑے عمارت سے ٹکرائے جس سے کوئی قابل ذکر نقصان نہیں ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ راکٹ حملہ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کی طرف سے عراق میں موجود فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کے سلسلے کا ایک حصہ ہے جہاں امریکی فوجی بھی موجود ہیں۔ یہ حملہ صدر جو بائیڈن کی طرف سے شام کے مشرقی علاقے میں واقع ایک احاطے پر ہوائی حملہ کرنے کا حکم جاری کرنے کے ایک ہفتے کے بعد ہوا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ احاطہ ملیشیا کی طرف سے حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ہوائی حملہ عراق میں حملہ کرنے والوں کو خبردار کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ عراقی ایئر بیس پر حملے کے بعد صدر بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں کہا کہ امریکہ اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا اور اس بارے میں جوابی کاروائی کا جلد فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی ایٹمی توانائی ایجنسی کے نمائندے اگلے ماہ ایرانی حکام سے ایران کی تنصیبات پر یورینیم کی افزودگی سمیت مختلف امور پر صورتحال واضح کرنے پر بات چیت کریں گے۔ سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گراسی کہتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوگی کہ تہران میں ہونے والی اس ملاقات میں ان خطوط اور پیغامات کے تبادلوں کے متعلق ایرانی حکام سے براہ راست بات چیت کی جائے، جن کے جوابات ابھی تک نہیں ملے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملاقات کا مقصد شفاف انداز میں باتوں کو سمجھنا ہے تاکہ جون میں آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں اس سلسلے میں ایک رپورٹ پیش کی جائے۔ گراسی کے مطابق اگر خیر سگالی سے بات ہوتی ہے تو وہ پہلے کے مقابلے میں بہتر حالات میں ہوں گے۔ امریکہ نے ایجنسی کے بورڈ آف گورنر پر واضح کیا ہے کہ ایران کو مکمل طور پر ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ اپنی تنصیبات پر نیوکلیئر مواد کی موجودگی پر پوری طرح تعاون کرنا چاہیے تاکہ اس سلسلے میں سوالات کو حل کیا جا سکے۔ جنیوا میں تعینات امریکی مشن کے سربراہ لوئس بونو نے کہا ہے کہ اب ایران کے پاس ایک اور موقع ہے کہ وہ ایجنسی کے بورڈ کی اگلی ملاقات سے پہلے ضروری تعاون کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس بات کا بغور جائزہ لے گا کہ آیا ایران ایک تعمیراتی طریقہ کار اپنا کر اس مسئلے پر خاطر خواہ پیش رفت کی راہ ہموار کرتا ہے۔ 2015 میں امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، روس اور جرمنی نے ایران سے ایک معاہدہ کیا تھا تاکہ ایران کو ایٹمی اسلحہ بنانے سے روکا جا سکے۔ اس کے بدلے میں ایران پر جو ایک پرامن ایٹمی پروگرام چلانے کا دعویٰ کرتا ہے، اس پر پہلے سے عائد پابندیاں نرم کر دی گئی تھیں، لیکن 2018 میں امریکہ کے ایران کے ساتھ معاہدے سے الگ ہونے کے بعد ایران نے ایسے اقدامات کیے ہیں جو معاہدے کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان اقدامات میں یورینیم کی ایران کے لیے مقررہ حد سے زیادہ افزودگی بھی شامل ہے. ایران نے کہا ہے کہ اس کے اقدامات کو واپس لیا جا سکتا ہے اور اس نے اس ضمن میں امریکہ سے پابندیاں نرم کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے. نومبر 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں موجودہ صدر جو بائیڈن کی کامیابی کے بعد دونوں ممالک نے 2015 کے معاہدے کی طرف لوٹنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. تاہم دونوں اطراف نے ایک دوسرے پر زور دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں اقدامات سے پہلے اپنے وعدوں کو پورا کریں.
جنوبی بحر الکاہل میں رکٹر سکیل پر 8.1 کے حالیہ تاریخ کے شدید ترین زلزلے کے بعد نیوزی لینڈ میں کئی علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. سمندر میں 3 میٹر بلند سونامی کا اندیشہ ظاہر کیے جانے کے بعد ہزاروں لوگ گھروں سے نکل آئے. تاہم ہنگامی حالات اور آفات سے نمٹنے کے ادارے نے شہریوں کو بتایا کہ سونامی کا خطرہ ٹل گیا ہے. تفصیلات اسد حسن سے سنیے.
نیوزی لینڈ کے دو مرکزی جزیروں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر کرمادک جزیرے میں ریکٹر اسکیل پر 8.1 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا, جبکہ یکے بعد دیگرے شدید زلزلے کے جھٹکے بھی محسوس ہوئے. زلزلے کے جھٹکوں کا یہ سلسلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا. شدید زلزلہ آنے سے قبل 7.4 اور 7.3 شدت کے دو زلزلے بھی ریکارڈ کیے گئے. امریکہ کے جیولوجیکل سروے نے بتایا کہ شدید ترین زلزلے کا مرکز کرمادک کے جزیرے کے نزدیک تھا اور اس کی زمین کے اندر گہرائی 19 کلومیٹر تھی. سول ڈیفنس کے محکمے نے بعض ساحلی علاقوں میں شہریوں کو بتایا کہ وہ فوری طور پر کسی بلند مقام کی طرف چلے جائیں, کیونکہ ایک شدید سونامی کا امکان ہو سکتا ہے. سمندر کی لہریں 10 فٹ تک بلند ہو سکتی ہیں. ایمرجنسی مینجمنٹ کی وزیر کھیری ایلان نے صحافیوں کو بتایا کہ تمام لوگوں نے ہدایات پر عمل کیا. سونامی کے خطرے کے سبب نیوزی لینڈ میں شاہراہوں پر ٹریفک جام ہو گیا, جبکہ شہریوں میں بھی شدید خوف و ہراس پھیل گیا. کئی علاقوں کے لوگ بلند مقامات پر پہنچنے کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے. ساحلی علاقوں میں موجود شہریوں نے مختلف مقامات پر سمندر کی لہروں میں شدت آنے کی ویڈیوز بھی بنائی ہیں. بادشاہ نیوزی لینڈ میں آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے بتایا کہ سونامی کا خطرہ ٹل گیا ہے. لوگ اپنے گھروں اور علاقوں میں واپس جا سکتے ہیں, تاہم ان کو ساحل سمندر پر جانے سے گریز کرنا چاہیے. زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں کا مرکز نیوزی لینڈ کے بہت قریب تھا, جس کے سبب بہت سے لوگ خوف زدہ ہو کر گھروں سے نکل آئے. نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈن نے فیس بک پر لکھا ہے کہ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہیں. پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر نے خبردار کیا ہے کہ زلزلہ والوتو میں 3 میٹر تک, جبکہ ٹونگا میں 1 میٹر بلندی رکھنے والی سونامی لہروں کو جنم دے سکتا ہے. بحر الکاہل کے جزائر اور لاطینی امریکہ میں بھی ساحلی علاقوں میں سونامی کے حوالے سے خبردار کیا گیا تھا. جنوبی امریکہ کے ملک چلی میں حکام نے سونامی کے ممکنہ خطرے کے سبب لوگوں کو ساحل سمندر سے دور جانے کے احکامات جاری کیے. گوئٹے مالا نے بھی سونامی الرٹ جاری کیا, جبکہ ایل سلواڈور میں حکام نے لوگوں کو تفریحی سرگرمیوں میں احتیاط کی ہدایات جاری کی. میکسیکو کا کہنا تھا کہ ان کے ہاں کسی طرح کا خطرہ نہیں ہے. نیوزی لینڈ کے جزیرے گزبون اور آسٹریلیا کے ایک جزیرے میں 30 سینٹی میٹر تک بلند لہریں ریکارڈ کی گئیں.
اور آئیے اب دنیا بھر سے کرونا وائرس کی صورتحال اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں. جمعے کے روز 14 ملکوں کے ایک سروے سے معلوم ہوا کہ اب جب COVID-19 ویکسین دنیا بھر میں پہنچ رہی ہے, لوگوں میں اس ویکسین پر اعتماد بڑھا ہے. ویکسینیشن کے لیے رضامندی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ممکنہ سائیڈ افیکٹس کے بارے میں خدشات کم ہو رہے ہیں. امپیریل کالج لندن کے انسٹیٹیوٹ آف گلوبل ہیلتھ انوویشن اور پولنگ فارم یو گاو کی زیر قیادت ہونے والے اس سروے سے پتا چلتا ہے کہ اس میں شامل 14 ملکوں میں سے 9 میں COVID-19 ویکسین پر اعتماد میں اضافہ ہوا, جن میں فرانس, جاپان اور سنگاپور شامل ہیں, جہاں اس سے پہلے اعتماد کی سطح کم تھی. کچھ مزید خبریں پیش کرتے ہیں اسد نذیر.
جرمن چانسلر انگلا مرکل کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں COVID-19 کے لاک ڈاؤن کو 28 مارچ تک بڑھایا جائے گا, لیکن پابندیوں میں آسانی پیدا ہوگی. چانسلر نے ملک کی 16 ریاستوں کے گورنرز کے ساتھ طویل ملاقات کے بعد برلن میں اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے یہ بیان دیا. جرمنی کی چانسلر نے کہا کہ پابندیوں میں نرمی کے لیے پہلے اقدامات کا آغاز پیر سے ہوگا, جس میں دکانیں اور ہیئر سیلونز کو دوبارہ کھولنا شامل ہے. اس منصوبے کے تحت دوسرے کاروباری اور عوامی مقامات کو بھی کھول دیا جائے گا, لیکن صارفین کی تعداد محدود ہوگی اور سماجی دوری کے اصول پر بھی عمل کیا جائے گا. ہر 14 روز کے بعد مزید مقامات کو کھولا جائے گا, بشرطے کہ انفیکشن کی تعداد کم رہے. جرمنی کے قومی امراض پر قابو پانے کے مرکز رابرٹ کوخ انسٹیٹیوٹ نے بدھ کے روز کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9019 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. مزید 1418 اموات ہوئی ہیں، جس کے ساتھ جرمنی میں ہلاکتوں کی کل تعداد 70,880 سے زیادہ ہو گئی ہے. ادھر عالمی ادارہ صحت کے یورپ کے لیے ڈائریکٹر نے جمعرات کو یہ اطلاع دی ہے کہ گزشتہ ہفتے خطے میں کووڈ 19 کے نئے کیس 9% اضافے کے ساتھ 1 ملین سے زیادہ ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیشتر اضافہ وسطی اور مشرقی یورپ میں دیکھا گیا، حالانکہ متعدد مغربی یورپی ممالک میں بھی نئے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جہاں یہ شرح پہلے ہی زیادہ تھی. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور کرونا وائرس کی خبروں کے بعد کچھ مختصر خبریں. چین کے ایک اعلی سرکاری اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ چین ہانگ کانگ کے انتخابی نظام کی اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہانگ کانگ میں صرف محب وطن افراد ہی منتخب ہو سکیں. کہا جاتا ہے کہ یہ اقدام 1997 میں ہانگ کانگ کو چین کے حوالے کرنے کے بعد سے اب تک اس کے جمہوری نظام سے متعلق کیا جانے والا اہم ترین قدم ہوگا. سیاسی تجزیہ کار سونی لو نے نیوز ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ چین کے اس اقدام سے ہانگ کانگ میں جمہوریت کا خاتمہ ہو جائے گا. ہانگ کانگ کی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی طرف سے انتظامی نظام میں اصلاح کی حمایت کرتا ہے. تازہ ترین رپورٹ میں چین پر مختلف آزادیوں کے حوالے سے کڑی تنقید کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی آمریت چین نے دنیا میں منفی اثرات کو بڑھا دیا ہے. رپورٹ کے مطابق چین نے کرونا وائرس کے پھوٹنے کے بعد غلط اطلاعات اور سینسرشپ کے ذریعے حقائق کو دبایا، جس سے اس عالمی وبا کے خلاف کوششوں کو دھچکا لگا. اس ہفتے ٹیکنالوجی کے ماہرین کے امریکی حکومت کی حمایت والے ایک کمیشن نے ملک کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صلاحیتوں سے متعلق اپنا 3 سالہ جائزہ مکمل کیا ہے، جس میں زور دیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کی ایک ایسی نئی قومی حکمت عملی بنائی جائے جو چین کے ساتھ مسابقت میں رہے. خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. جو بائیڈن انتظامیہ میں ایک اہم عہدے پر کشمیری نژاد امریکی خاتون سمیرا فاضلی کی تقرری کا بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں خیر مقدم کیا جا رہا ہے. مقامی آبادی کے ایک وسیع حلقے نے یہ یقین ظاہر کیا ہے کہ متنازع خطے میں پائے جانے والی سیاسی اور حفاظتی صورت حال کے پس منظر میں وائٹ ہاؤس میں سمیرا فاضلی کی موجودگی جو بائیڈن انتظامیہ کے لیے مسئلہ کشمیر اور اس سے جڑے امور کو بہتر طور پر سمجھنے اور کشمیری عوام کے نقطۂ نظر کو جاننے میں مددگار ثابت ہوگی. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کشمیر جیسے پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لانا ناگزیر ہے، اور یہ ان دونوں ملکوں کی داخلی سیاست سے جڑی بعض مجبوریوں کے پیش نظر امریکہ جیسے با اثر تیسرے ملک یا طاقت کی سالسی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. اور کرونا وائرس کے بارے میں ایک اور رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. موٹاپے پر تحقیق کرنے والے ایک ادارے کی تازہ ترین رپورٹ سے پتا چلا ہے کہ فربا لوگوں میں کرونا وائرس زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے. تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے ماہرین سے بات چیت کر کے. آئیے سنتے ہیں.
دنیا میں موٹاپے کی شرح جانچنے والی تنظیم ورلڈ اوبیسٹی فیڈریشن کی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جن ممالک میں نصف آبادی موٹاپے کا شکار ہے، وہاں کووڈ 19 سے ہونے والی اموات دیگر ممالک کی نسبت 10 گنا زیادہ ہوئی ہیں. اس تحقیق کے مطابق برطانیہ، امریکہ اور اٹلی جیسے ممالک جہاں 50% سے زائد لوگ موٹاپے کا شکار ہیں میں اموات کی شرح سب سے زیادہ رہی ہے. شکاگو کی لویولا یونیورسٹی میں کووڈ 19 پر تحقیق کرنے والے ماہر ڈاکٹر طاہر روہیل نے موٹاپے اور کورونا کے براہ راست تعلق کے بارے میں کہا.
کووڈ 19 کے جو ریسپٹرز ہیں جن کے ذریعے سے کووڈ انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے ان کو ایس ریسپٹرز کہتے ہیں. تو ایس ریسپٹرز جو ہیں وہ اوبیسٹی میں اور اس سے جو ریلیٹڈ موٹاپے سے ریلیٹڈ جو اور میڈیکل کنڈیشنز ہیں جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ملائٹس ہے یا میٹابولک ڈس آرڈر ہے، تو ان میں کووڈ ریسیپٹرز کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. تو جب کووڈ کو ایکسپوجر ہوگا تو ایسے لوگوں کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں کہ ان کو ان میں سمپٹمز پیدا کرے گا، ان میں ڈیزیز پیدا کرے گا اور ان میں جو ڈیزیز ہے وہ سویئر ہوگی.
ماضی میں بھی طرح طرح کی وائرسز آتے رہے ہیں، یہ کووڈ 19 وائرس پچھلے وائرسز کے مقابلے میں کتنے سے کہتے ہیں سرپرائزز دیتا ہے؟
جی یہ اس نے اسپیشیز جمپ کیا نا جی, یہ یعنی انسان میں پہلے نہیں تھا, کہیں اور سے آیا. ویسی صورتحال یہ ہے کہ کووڈ جو ہے وہ ہیومن پاپولیشن میں, یہ جو کووڈ ہے پہلی دفعہ آیا, تو یہ کیسے ایک سے دوسرے شخص میں پھیلتا ہے اور اس کی کتنا نقصان کرتا ہے, بیمار کتنا کرتا ہے, اموات کتنی کرتا ہے, جسم کے کس کس حصے کو اثر انداز کرتا ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں انسانیت کے لیے بالکل نہیں تھی.
یہ تھے لویولا یونیورسٹی میں طبی ماہر ڈاکٹر طاہر روہیل. دوسری طرف پاکستان کے کوئٹہ شہر میں فاطمہ جنا چیسٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر مقبول بلوچ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے مریضوں میں موٹاپے اور کووڈ 19 کا گہرا تعلق دیکھا ہے.
ہمارے یہاں بھی جو ہم نے مورٹیلٹی کووڈ کے پیشنٹس میں دیکھی تو ڈیفینیٹلی ان میں اوبیسٹی ایک رول ادا کر رہی ہے. جو اوبیز پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ڈائبیٹک بھی ہوتے ہیں, ہائپر ٹینسو بھی ہوتے ہیں, اور خاص طور پر ہمارے جو ریسپریٹری پوائنٹ آف ویو سے جو اوبیز پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو ابسٹرکٹیو سلیپ اپنیا کہتے ہیں,
یعنی کہ رات کے وقت موٹے لوگوں کو نیند کے دوران سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے.
جی بالکل. اور جو ہے تو یہ جو ہے پرون کرتے ہیں ان چیزوں کو کووڈ, کیونکہ مینلی ریسپریٹری جو ہے سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے. تو اوبیسٹی کی جو شرح ہے کووڈ سے مورٹیلٹی کا وہ ایکسپلینیبل ہے.
پاکستان میں موٹاپے کا معاملہ اتنا گھمبیر نہیں ہے جتنا کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہے. آپ نے دیکھا کہ تیسری دنیا پاکستان سمیت اموات جو کم رہی ہیں نسبتاً, وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے؟
جی بالکل, آپ نے ایک صحیح بات کہی. دیکھنے کی ہمارے یہاں موٹاپا ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن کنٹریز پہ کم ہے, اور ایک جو موٹاپا جو ایز ایک پرابلم ہے وہ ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ ہے. تو ایک تو ریزن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اموات ہمارے یہاں کم ہوئی ہے, ایک ریزن بالکل یہ ہو سکتا ہے.
یہ تھے فاطمہ جنا چیسٹ ہسپتال میں ڈاکٹر مقبول بلوچ, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
نکاراگوا میں صدر ڈینیل اورٹیگا کی حکومت کی جانب سے بڑھتی ہوئی پکڑ دھکڑ پر امریکہ کو گہری تشویش ہے. غیر ملکی ایجنٹوں کے نام نہاد قانون کے تحت حکومت کی کارروائیوں نے اظہار رائے کی آزادی کے دو مراکز کو حال ہی میں بند ہونے پر مجبور کر دیا. ان میں تو ایک مصنفین کی تنظیم پین انٹرنیشنل کی نکاراگوا میں شاخ, اور دوسرا سول سوسائٹی کا ایک گروپ وایولیٹا باریوس ڈی چمورو فاؤنڈیشن ہے. فاؤنڈیشن کے مشیر کرسٹینا چمورو نے نئے قانون کو غیر آئینی اور ہولناک قرار دیا ہے. ایک ورچوئل نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اس قسم کے قانون کے تحت کام جاری رکھنا بہت ہی دشوار ہے, جس کا مقصد سول سوسائٹی اور غیر جانبدار اور آزاد آوازوں کا, جن کو یہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی, گلا گھونٹنا ہے. حکمران ساندا نیستا نیشنل لبریشن فرنٹ نے اکتوبر میں غیر ملکی ایجنٹوں کے قانون کو منظور کیا تھا, اور حال ہی میں رجسٹریشن کے لیے 5 فروری کی ڈیڈ لائن کا اعلان کیا تھا. قانون کے مطابق وہ لوگ اور تنظیمیں جو نکاراگوا سے باہر کسی سے فنڈ وصول کر رہی ہوں, انہیں وزارت داخلہ میں غیر ملکی ایجنٹوں کی حیثیت سے رجسٹرڈ کرنا ہوگا, اور اپنی آمدنی اور اخراجات کے بارے میں حکومت کو گوشوارے مہیا کرنے ہوں گے. ایسا نہ کرنے کی صورت میں جرمانے اور قید اور اپنی املاک کی ضبطی کا سامنا کرنا پڑے گا. محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کارروائیوں سے نکاراگوا کی سول سوسائٹی میں مزید گھٹن پیدا ہوتی ہے اور منصفانہ انتخابات سے مزید دور ہوتا جائے گا. اورٹیگا نکاراگوا کو عامریت کی جانب دھکیل رہے ہیں, اس سے ان کی حکومت عالمی برادری سے مزید الگ تھلگ ہو جائے گی. پین انٹرنیشنل کی صدر جینیفر کلیمنٹ نے اس قانون کے خلاف, جب اس پر ابتدا میں غور کیا جا رہا تھا, انتباہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ صحافیوں اور نکاراگوا حکومت کے ناقد اور ذرائع ابلاغ کے خلاف مقدمات جب استبداد اور حملوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کو محدود کرنے کے لیے ملک کے حکام سوچے سمجھے انداز میں کارروائی روا رکھتے ہیں۔ مس کریمٹ نے کہا کہ حقوق کا احترام ریاست کی ترجیح میں لازمی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم نکاراگوا کی حکومت پر زور دیں گے کہ آزاد آوازوں کو جرم کے زمرے میں شمار کرنا بند کر دے۔ امریکہ نے نکاراگوا کے لوگوں اور جمہوریت کے لیے ان کے مطالبوں کی حمایت کا عہد کر رکھا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان پرائس نے کہا کہ ہماری توجہ سول سوسائٹی کو با اختیار بنانے اور انسانی حقوق کے احترام کو بہتر بنانے پر مرکوز ہے۔ ہم صدر اورٹیگا پر زور دیں گے کہ وہ اپنا راستہ فوری طور پر تبدیل کر لیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی بہجت چلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔